جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. ایک منٹ، اس کلاس کے اندر ہم سورہ زمر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفہ قرآن کی جلد نمبر 8 سے، اور اب تک شروع کی 6 آیات ہی کا معاملہ چل رہا ہے. ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ چکے ہیں اور معرفہ مسائل ہمارے جاری ہیں. تو اس میں پیج نمبر 537 جو ایک جلد کے حساب سے بنتی ہے، جلد نمبر 7 کی، تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ کہتے تھے کہ، یعنی جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا، اپنا سرپرست ٹھہرا لیا، اپنا مددگار ٹھہرا لیا، بنا لیا، ہے نا، اولیاء کے سارے مفہوم بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے اولیاء بنا لیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی سوائے اس لیے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا. تو سیرت مبارکہ کے اندر اس کی، اس آیت کا شان نزول یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، تو اس دن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسے بات فرمائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہے نا. تو جب ان لوگوں کو یہ ایک ریالٹی ہٹ کری نا، نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جو ان کا آئینہ دکھایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو اور تم یہ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان سب کو یہ بات پتا تھی اچھی طریقے سے. تو ہوتا ہے نا، ایک آپ کو ایک بات پتا ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بھول چکے ہوتے ہیں، آپ اس کو بھلا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے کوئی یاد دلاتا ہے تو وہ ایک طرح سے ایک آپ کو اسٹرائک کرتی ہے بات جا کر کے. تو جب ان لوگوں کو یہ بات یاد دلائی گئی نا، تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بات مان لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم غلط کر رہے تھے. نہیں، یہ بات تو انہوں نے ماننی نہیں تھی، کیونکہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، ہے نا. تو بات تو ماننی نہیں تھی. تو اب کیا کیا، اب انہوں نے وہی کیا جو کہ ایک ایسا شخص جو ہٹ دھرمی کا شکار ہوا ہوا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز بنانا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے بھی پھر ایک ایکسکیوز بنایا، وہ ایکسکیوز یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، ما نعبدہم، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہی کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی محبت مطلوب ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس طریقے سے انہوں نے یہ جواب دیا نا نبی علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جو کہ یہاں پر، یعنی اس موقع پر قرآن میں نقل نہیں کی گئی، بلکہ ایک دوسرے موقع کے اوپر کی گئی، کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، قل، کہہ دیجئے ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، جیسے کہ تم کلیم کر رہے ہو کہ ہم تو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور فرشتوں کو ہم اس کے لیے بطور وسیلے کے استعمال کر رہے ہیں، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرتے ہو، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، یحبب، تو کیا کرو تم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری مانو اور میرے نقش قدم کے اوپر چلو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی
انہی کی بات کو نا ان کے لیے استعمال کیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اور قریب تو وہی ہونا چاہتا ہے نا جو کہ محبت کرتا ہے کسی سے, تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ میری مانو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بہت اہم نقطہ ذہن میں آتا ہے اس وقت موقع پر کہ یہ جو ہے نا میری مانو, ٹھیک ہے, میری اطاعت کرو, میری اوبیڈینس کرو, ہے نا, میری اوبیڈینس کرو, میری اطاعت کرو, یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے, یہ کسی انسان کے منہ سے زیب نہیں دیتا کہ میری مانو میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے, کسی انسان کے منہ سے یہ زیب نہیں دیتا کہ تم میری مانو میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی بہت بڑی دلیل ہو, کوئی بہت بڑا ریزن ہو, کوئی کاز ہو, کوئی ثبوت ہو اس کے اوپر کہ لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بات مانو. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ اگر دلیل ہوگی, پکی ٹھکی دلیل ہوگی, تو پھر تو یہ بات کہنا جائز ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہے نا آپ کے پاس میری مانو میری اوبیڈینس کرو, تو پھر یہ کہنا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑے تکبر کی نشاندہی ہے, بہت بڑے تکبر کی, کہ دوسرے انسانوں کو اپنی ماننے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. یہ تکبر کی ایک سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے, میری اطاعت کرو میری مانو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ جو جملہ ہے نا میری مانو, یہ کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میری مان کر کے چلو, کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اس کے اوپر والوں نے, یعنی جو اس سے بڑے ہیں, جو اس کے یعنی کہہ رہے کہ جو اس کے مقتدا ہیں, یا اس کے جو امام ہیں, یا اس کے جو بڑے ہیں شیخ ہیں. ٹھیک ہے نا, شیخ وہی ہوتا ہے جو کہ بڑا, جس کی بات مانی جاتی ہے, وہ اگر اس کو کہے کہ تم لوگوں سے یہ کہو کہ میری مانو, تب تو اجازت ہے یہ کہنے کی کہ میری مانو, اس کے بغیر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ بات فرما رہے ہیں نا, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ میری مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں قل, کہہ دیجئے آپ کہیے, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, میری اطاعت کرو تو یحببکم اللہ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بات آپ کے سامنے کیوں کی جا رہی ہے, اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم نے نا کتابوں کے اندر اپنا مقام کہیں نہ کہیں پڑھ لیا ہوتا ہے, کتابوں کے اندر ہم نے اپنا مقام پڑھ لیا ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ اس مقام پر فائز ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ, بڑی آسان سی مثال سب کے سامنے, ماں باپ ہے نا, تو کتاب میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ماں باپ کی مانو, ٹھیک ہے, ماں باپ کی اطاعت کرو. تو اب ماں باپ جو ہے نا وہ اس بات کو پڑھ کر کے, جیسے کل بات ہو رہی تھی نا کتابی نالج, کتاب پڑھ کر کے عمل کرنا, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کتاب پڑھ کر کے جب انسان عمل کرتا ہے تو شیطان اس کا استاد ہوتا ہے, ٹیچر, شیطان از اے ٹیچر. کتاب وہ ٹیکسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ٹیکسٹ ہوتی ہے, اور ٹیچر کون ہوتا ہے, استاد کون ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے شیطان. تو شیطان جو ہے نا وہ کتابی نالج کو جو ہے پھر اس کے خلاف استعمال کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ماں باپ کی مثال ہے, تو اب ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا ایک بات یہاں پہ ذرا بات روک کر کے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اچھے جذبے کی خاطر, اچھی نیت کے ساتھ اس کلاس کے اندر بچوں کو بٹھاتے ہوں کہ ہاں بھائی بچوں آپ بھی سنو قرآن کی تفسیر. ٹھیک ہے, یہ پچھلی سال اس عارض نے کئی دفعہ کہا تھا, اور اس دفعہ ابھی پہلی دفعہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلاس بچوں کی کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچوں سے میری مراد ہے 15 سال یا ان سے چھوٹے, 15 سال کے اوپر ہو تو وہ پھر بچوں کی ڈیفینیشن سے شرعی طور پر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے, بے شک آپ کا جذبہ اچھا ہوگا, لیکن یہ غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کلاس میں آپ کو ایسی ایسی باتیں سننی پڑیں گی جو کہ آپ کے بچے نہ ہی سنیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ابھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا ہٹا لیں ان کو, معذرت کے ساتھ, بچوں سے معذرت کے ساتھ, بچوں کی کلاس نہیں ہے, بچوں کی کلاس ہماری الگ ہوتی ہیں, تو اس کلاس کی ریکارڈنگز الحمدللہ موجود ہیں, بچوں کو وہ سنائیں. ٹھیک ہے نا, بے شک اس میں لائیو انٹریکشن تو رمضان المبارک میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ کلاس رمضان کے بعد اب دوبارہ شروع کریں گے, لیکن اس میں سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بچوں کے لیول کے اوپر باتیں ہیں, اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی اور سورہ قصص کی تفسیر ہے. تو اگر آپ بچوں کو کچھ سنوانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھئی ساجد سے آپ نے کچھ انٹریکشن بھی رکھنا ہے, تو ساجد کی کلاسز موجود ہیں ویب سائٹ کے اوپر, تو ان کو سنیں, اور پھر کوئی سوال ہو تو وہ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر پوچھیں. بے شک دنیا کے بے انتہا اسکالرس کے لیکچرز موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, وہ سب سنے جا سکتے ہیں, سنائے جا سکتے ہیں بچوں کو, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر انٹریکٹ نہیں کر سکتے تو زیادہ بہتر اس چیز کو سننا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ آگے سے انٹریکٹیولی کوشچنز بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو بچوں کے لیے تو یہ کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب تیار ہو جائیں آپ ذرا بچوں والی باتیں سننے کے لیے, جو کہ آپ بچوں کو نہیں چاہتے کہ آپ کے یعنی ان کے سامنے آپ کو کہی جائے. ٹھیک ہے, تو والدین اکثر یہ کرتے ہیں کہ جی ہاں ماں باپ کی تو اتنا مقام ہے اور ماں باپ کی تو بات ماننے کے اوپر فلانا ہے ڈھمکانا ہے, تو ماں باپ اس سے غلطی کیا کرتے ہیں یا شیطان غلطی کیا کرواتا ہے, وہ یہ کروانا شروع کر دیتا ہے کہ ماں باپ کو یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ میری مانو کی شروع کر دیں, میری مانو. ٹھیک ہے, تو یہ جو میری مانو ہوتا ہے نا, اس سے پھر نقصان پہنچاتا ہے شیطان, انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل میں کیا ہے, اصل میں تو ہے کہ اللہ کی مانو, اللہ کی مانو, یہ ہے اصل, جو کہ خالق ہے, جو کہ مالک ہے, اس کی مانو. ٹھیک ہے, مخلوق کی ماننا یہ پھر کدھر آتا ہے, خالق کی ماننا ہے اصل میں, تو پھر مخلوق کی ماننا کہاں پہ, ہاؤ ڈز اٹ پلے. مخلوق کی ماننا وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کی ماننے سے خالق کی ماننے کا فائدہ حاصل ہوتا ہو, خالق کی ماننے کی طرف انسان کو بڑھنا نصیب ہوتا ہو مخلوق کی ماننے کی وجہ سے, تو اس صورت میں مخلوق کی ماننے کی اجازت ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مخلوق کی ماننا یا تو حرام ہے, مخلوق کی ماننا یا تو حرام ہے کہ اگر وہ خالق کی طرف بڑھا نہیں رہی بلکہ خالق سے دور کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں مخلوق کی ماننا حرام ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو حرام ہو گیا, مخلوق کی ماننا حرام ہے, چاہے ماں باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن اگر بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ہاں بھائی مخلوق کی مانیں گے تو خالق کی طرف آپ کو بہت یعنی سفر نصیب ہو جائے گا, خالق کی طرف بڑھنا نصیب ہو جائے گا, اگر بظاہر ایسی کوئی صورت نظر نہیں بھی آ رہی اور خالق سے دور ہونے والی صورت بھی نظر نہیں آ رہی, نہ تو خالق کی طرف بڑھنے والی صورت نظر آ رہی کہ مخلوق کی مانیں گے تو خالق کی طرف بڑھیں گے, نہ ایسی صورت نظر آ رہی ہے کہ مخلوق کی مانیں گے تو خالق سے دور ہو جائیں گے, تو ایک نیوٹرل سی سچویشن ہے, بظاہر ایک نیوٹرل سی سچویشن ہے, تو ایسی سچویشن میں مخلوق کی ماننے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, مخلوق کی ماننے کی اجازت ہے ایز لانگ ایز کہ وہ خالق سے دوری کا سبب نہ بن رہی ہو. ٹھیک ہے, اس حدیث نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, بظاہر ایسی صورت ہو, ٹھیک ہے, کہ مخلوق کی ماننے سے خالق کی طرف بڑھنا نصیب نہیں ہو رہا لیکن دور ہونا بھی نہیں ہو رہا, تو ایسی صورت میں اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو ماں باپ سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی منوانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے اندر خالق سے دوری کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بے شک آپ نے تھیوریٹیکلی پڑھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی ماننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ماں باپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے کہ ان کی اولاد خالق سے دور ہو رہی ہے نا, تو پھر یہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, دوسری یہ بھی ہو گئی کہ گھروں کے اندر بھی نا اکثر کچھ لوگ کتابیں پڑھ کر کے حدیثیں پڑھ کر کے یہ ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں کہ میری اوبیڈینس کیوں نہیں کری, میری اوبیڈینس اس نے میری ڈس اوبیڈینس کری, ہے نا. تو یہ جو ایک 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 لہجہ ہے نا, یہ اوبیڈینس اینڈ ڈس اوبیڈینس والا یہ لہجہ جو ہے نا, یہ تکبر کی علامت ہے. بہت بڑا بندہ جو ہے نا یہ تکبر کا شکار ہے, ہے نا. یہ اس قسم کی بات نہیں کی جا سکتی. خصوصاً یہ جو شوہروں نے حدیثیں پڑھی بھی ہیں کہ بیوی کو ان کی اوبیڈینس کرنی چاہیے, بیویاں بھی بہت ساری موجود ہیں یہاں پر کلاس کے اندر, تو وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی ان کو گرین سگنل دیا جا رہا ہے کہ ہاں بھی وہ تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں, یہ بات شوہروں سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ شوہر جو ہے نا وہ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ میری مانو, میری اوبیڈینس اور میری ڈس اوبیڈینس کیسے کرے, ٹھیک ہے. یہ انسان کو زیب نہیں ہے. شوہروں کے لیے یہ بات ہے, بیویوں کے لیے ہرگز بات نہیں ہے, وہ اپنے کان بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن شوہروں کے لیے بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ اس طریقے سے ڈیمانڈز کریں نا کہ میری اوبیڈینس کرو اور میری ڈس اوبیڈینس نہ کرو, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے اوپر والے کی کتنی اوبیڈینس کری ہے, ٹھیک ہے. بیویوں کے لیے یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ بیویاں شوہروں کو یہ یاد دلاتی رہیں کہ تم نے اوپر والے کی کتنی اوبیڈینس کری ہے تو جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. نہیں, یہ بیوی کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن شوہر کے یہ کرنے کی بات ہے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ کس منہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے بیوی سے اوبیڈینس, اس نے اوپر والوں کی کتنی اوبیڈینس کری ہوئی ہے. حرام کی زندگی تو گزار رہا ہے, کھل کر کے تو گناہ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر کہتا ہے میری اوبیڈینس کیوں نہیں کری اس نے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ہمارے کلچرز کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں, اور یہ مینیپولیشن آف دا دین ہے. یہ شیطان استاد جب بن جاتا ہے نا ہمارا, اور وہ بنا ہوا ہے, ظاہر ہے ہمارا کوئی اس قسم کا بندہ تو ہوتا نہیں ہے جس سے کہ ہماری جو کہ ہماری غلطیوں کی اصلاح کرے. شیطان ہی ہے ہمارا شیخ اصل میں. تو شیطان اس قسم کے پھر یہ پڑھاتا ہے دین کو کہ ہاں بھائی تمہاری اوبیڈینس کیوں نہیں ہو رہی ہے, اوبیڈینس کرواؤ اپنی, ہے نا, اس طریقے سے. پھر تو اس آیت کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل, کہہ دیجئے ان لوگوں سے, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, میری اتباع کرو, ٹھیک ہے. تو یہ جو میری اتباع والے جو ڈیمانڈ ہے, یہ اوپر سے جب اس کا حکم کیا جائے تب یہ کسی سے کہی جا سکتی ہے کہ میری اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ نہیں, ہے نا. دفتر کے اندر ذرا دیکھیں نا آپ, ہے کوئی دفتر کے اندر ایک کولیگ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے نا, باقی کولیگ سے کہنا شروع ہو جائے کہ میری مانو, میری اتباع کرو, ہاں, تو پھر آپ اس کی ماننا شروع ہو جائیں گے, آپ اس کی اتباع کرنا شروع ہو جائیں گے, ہے. لیکن اگر آپ کے اسی کولیگ کو جو وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں, جو وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں, وہ مینیجر بنا دیں آپ کا, اور پھر وہ مینیجر صاحب آپ سے کہیں کہ میری مانو, تو پھر آپ کو ماننی پڑے گی اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر والے نے اس کو یہ منصب دیا ہے, میری مانو والا منصب. اب اس کو مینیجر بنا دیا گیا ہے, اب آپ کو اس کی ماننی پڑے گی, ٹھیک ہے. ورنہ ایسے کوئی تھوڑی کھڑا ہو جائے کوئی اٹھ کر کے میری مانو میری مانو, فتبعونی, ہے کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے فتبعونی؟ کوئی نہیں کر سکتا. جو لوگ ہر بات پر پیرنٹس کا کہتے ہیں, یہ کہنا اسی طرح نہیں ہوتا کہ مشرکین ہر بات پر اجداد کی بات کرتے تھے. نہیں, اس طرح ہر بات پہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جس بات کو شریعت کے حساب سے, جو بات شریعت کے حساب سے ہوگی تو اس میں پیرنٹس کی مانی جائے گی, جو شریعت کے خلاف ہوگی اس میں پیرنٹس کی نہیں مانی جائے گی. ایک صحیح حدیث جس سے کہ شریعت کا ایک بنیادی اصول نکلتا ہے, جب یہ صحیح حدیث ہمیں پتا چل گئی ہے, لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق, تو اب اس کے باوجود جب کوئی شخص اس قسم کی باتیں کرے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ضد اور ہٹ دھرمی اور جہالت, اور اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو بس اب جس نے نہیں ماننی ہے, ضد کرنی ہے, تو پھر اس کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کرنا ہوتا ہے نا, پھر ہم تو اس کو نہیں سمجھا سکتے. آگے فرمایا, وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. کبھی یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ, یعنی کتنے ہی آسمانوں میں ہیں کہ فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر, کہ لا تغنی شفاعتہم شیئن, کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کی اجازت ہو جائے. یا ازنا کا مطلب اجازت ہو جائے, اور وہ کس کے لیے ہے؟ لمن یشاء ویرضا, جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور جس کے لیے اس کی خوشی ہوتی ہے, بس اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہوتی ہے. تو کوئی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کو جو مقام محمود ملے گا قیامت کے دن, وہ مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے وہ وہی ہوگا کہ جس کی شفاعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کرنے کی. شوہر پردہ نہ کرنے دیں, یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ شوہر پردہ نہ کرنے دیں کسی بھی صورت میں, تو اس صورت میں بیوی کیا کرے؟ اس صورت میں پہلی بات تو یہ کہ شوہر کی بات نہیں مانی جا سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ شوہر حرام کا حکم دے رہا ہے. پردہ نہ کرنا یہ حکم جو ہے وہ حرام حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردہ کرنے کا, ٹھیک ہے, تو شوہر کی بات مانی نہیں جا سکتی. لیکن اب اس کے اوپر تفصیل کیا ہے کہ اب آپ کس کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کریں, کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کریں, یہ جو تفصیل ہے نا یہ کلاس میں بتائی نہیں جا سکتی, کیونکہ کلاس کے اندر آپ اپنے ذاتی احوال کھول نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, تو ذاتی احوال تو کھولنے پڑیں گے, تبھی اس کے مطابق پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ جی آپ پھر پردہ جو ہے نا وہ کیسے مینج کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مختلف بہت ساری تفصیل ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کیسے کیسے شروع کر سکتے ہیں اس والے سلسلے کو, ٹھیک ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج سے جو ہے وہ برقع اوڑھ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد باہر نکلنا شروع ہو, ہر سب کچھ آپ اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں, یا یہ کہ آپ لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیں پردے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو رہی صحیح ایک امید تھی بھی نا کہ آپ کو پردے کی اجازت مل جائے گی یا پردہ کرنا آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا, وہ امید بھی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جو اصولی جواب ہے وہ یہ کہ نہیں, شوہر کی یہ بات حرام ہے, اس کو نہیں تسلیم کیا, چاہے باپ کی بات کیوں نہ ہو, باپ کو تو بڑا اچھا مانتے ہیں نا لوگ, بڑا مانتے ہیں, باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی, ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی, تو شوہر کی کیسی, شوہر کی بھی خیر وہ تو عورتوں کے لیے شوہر کا مقام ہوتا ہے, مردوں کے لیے ماں کا مقام ہوتا ہے, دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, کرنا کیسے ہے, اس کے لیے تو پھر تفصیلی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اسی کے اوپر نا ایک اور بات ذہن میں آئی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں اپنے ذاتی احوال کے معاملے میں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگوں نے ظاہر پتہ نہیں ہوتا, اس طرح کی ہماری سوچ ہی نہیں ہوتی کہ یہ باتیں پوچھنے کی ہیں, یہ باتیں سیکھنے کی ہیں, تو اس وجہ سے نا اس کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کے حالات تو کسی کو نہیں بتانے چاہیے, اپنے گھر کے حالات تو کسی کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے, ہے نا. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی گھر کے کی باتیں بتائیں, یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا جواب ہے کہ بے شک کسی کے سامنے گھر کے حالات نہیں کھولنے چاہیے, کیا مطلب, پڑوسن کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے, سہیلیوں کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے, حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے. لیکن یہ جو شیخ والا تعلق ہے یہ ہے دین سیکھنے کے لیے, اور دین سیکھنے کے لیے صرف لکھی پڑی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, تھیوری جو لکھی ہوئی ہے, صرف وہ نہیں سیکھنی ہوتی, وہ بھی سیکھنی ہوتی ہے, لیکن اس کو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو سیکھنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ذاتی احوال بتانے ہوتے ہیں. شیخ کے پاس علم الغیب نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی سے جو ہے نا وہ کسی مراقبے میں جا کر کے آپ کے گھر کے سارے احوال اس کو پتا چل جائیں گے, آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں, شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا, اس کو کچھ بتائیں گے تو پھر وہ آگے سے آپ کو مشورہ دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے پھر یہ ایک الگ ہی نیت ہے نا, اور یہ تو سنت, یعنی سنت یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ صحابیات اپنے گھروں کے حالات نہیں کھولتی تھیں. اچھا وہ تو صحابیات تھی جی, تو کیا آپ ان کو تو سیکھنے کی ضرورت تھی, صحابیات تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہتی تھیں, ان کو تو دین سیکھنے کی ضرورت تھی, ان کو تو اپنے گھر کے معاملات میں مشورہ کرنے کی ضرورت تھی, اور ہم جو ہیں وہ تیس مار خان اس دور کسی صدی کے تیس مار خان, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود ہی کتاب پڑھ کر کے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ بھی تو تکبر ہی ہے نا, عجیب و غریب قسم کی ہوتے ہیں مسئلے, نہیں نہیں کچھ نہیں بتانا. اچھا باقی دوستوں سہیلیوں کو سب بتائیں گی, جن کے ساتھ دین سیکھنے والا تعلق ہے ان کو نہیں بتانا, یہ شیطان ہے, 100% شیطان ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی عجیب و غریب قسم کے کہ وہ بتا دیں گے نا تو ڈانٹ پڑے گی, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لڈو کھلایا جائے ہمیشہ, ڈانٹ نہیں پڑے. اچھا ڈانٹ بھی پتہ نہیں پڑتی ہے بھی نہیں کہ نہیں پڑتی ہے, ڈانٹنا تو بہت ہی آخری درجے میں جا کر کے آتا ہے, لیکن چاہتے ہی نہیں ہے کہ جی اصلاح ہو جائے, بات غلطیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. تو عجیب شیطان جو ہے وہ پٹیاں پڑھاتا ہے, نہیں نہیں ڈانٹ پڑے گی اس وجہ سے, چپ چپ, کچھ نہیں بولنا, کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے, پھر جو بیمار ہوگا اور وہ اس کا علاج نہیں ہوگا تو بیماری تو بڑھے گی, بیماری خود بخود سے انقا نہیں ہو جاتی نا, غائب نہیں ہو جاتی, بیماری تو بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نہ بتائیں, آپ کی بیماری بھی بڑھے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس زمانے کے مشرکین بھی آج کے کفار سے بہتر تھے. اب ایک بہت سنجیدہ اور اہم ٹاپک یہاں پہ شروع ہو رہا ہے کہ اس زمانے کے مشرک جو لوگ ہوتے تھے نا, شرک کرنے والے, وہ بھی آج کے کفار سے بہتر تھے. کیا فرما رہے ہیں اس کے تحت حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ آج کے مادہ پرست کفار, مادہ پرست یعنی آج کا جو کفر ہے کافی حد تک, ناٹ انٹائرلی لیکن کافی حد تک, آج کے جو کافر ہیں وہ مٹیریلزم کے شکار ہیں. ایوری تھنگ مٹیریل, فزیکل, نتھنگ اسپرچل. ٹھیک ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں ڈیوائن, کوئی چیز ڈیوائن نہیں ہے بلکہ ہر چیز مادیت کا شکار ہے. مادی بلیف سسٹمز جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے بلیف سسٹمز, چاہے وہ عیسائیت کے ہوں, یہودیت کے ہوں, چاہے وہ ہندو مت کے ہوں, چاہے کسی بھی قسم کے بلیف سسٹمز, وہ اس وقت اس مادیت پرستی کا کے یعنی اس کی زد پر ہیں. ٹھیک ہے, یہ مادیت پرستی ہر قسم کے بلیف سسٹمز کے خلاف ہے, سب سے زیادہ اسلام کے خلاف ہے. وہ اس لیے کہ باقی بلیف سسٹمز جو ہیں وہ پہلے ہی اپنی آخری سانسے لے رہے ہیں, پہلے ہی ان کے اندر کچھ ٹھوس بات تو ہے نہیں جس کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہو سکیں, تو اس وجہ سے ان کو ختم کرنا تو کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں. الحمدللہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جو کہ ٹھوس بنیادوں کے اوپر اپنے کمال کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اسی وجہ سے اس مادیت پرستی کو سب سے بڑا خطرہ بھی دین اسلام سے ہے, اور اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ درپے بھی دین اسلام کے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو دجال آئے گا یہ بھی شروع میں مادیت پرستی ہی کے نتیجے میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ڈیوائن بھی ثابت کرے گا کہ میں تو دیکھو خدا بھی ہوں, لیکن ڈیوینٹی جو ہے نا وہ بعد میں لے کر کے آئے گا, شروع میں تو پورا مٹیریلزم کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ آج کے مادہ پرست کفار تو خود اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں. ٹھیک ہے, جس کو کہ یہ لوگ پہلے ایتھیزم کہتے تھے یا ڈارونزم کہتے تھے, یہ تھیوری آف نیچرل سلیکشن اور اس طرح کے جو سارے نام تھے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی خالق تو ہے ہی نہیں, سب کچھ خود بخود ہی وجود میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں. یورپ سے درآمد کیا گیا کفر, خواہ اس کے رنگ مختلف ہوں. ٹھیک ہے, یورپ سے درآمد کیا گیا. یہ یورپ کہاں سے آتا ہے؟ یورپ جو ہے یہ ایک انتہائی عیسائیت کے بلیف سسٹم میں ڈوبا ہوا صوبہ تھا, عیسائیت کے بلیف سسٹم میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو ان کی انلائٹنمنٹ کی تحریکیں شروع ہوئی ہیں نا یورپ کے اندر, 16ویں صدی عیسویں کے اندر, 15ویں میں, 17ویں کے اندر, ہے نا, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عیسائیت کو جو ہے وہ یا تو ماڈرنائز کیا ہے, ماڈرنائز جیسے آج یہ اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اسلام کو ماڈرنائز کرنے کے چکر میں مدارس کو ختم کرو, مولویوں کو سائیڈ پہ لگاؤ تاکہ ہم دین اسلام کو ایسا بنا سکیں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر دین اسلام کے بول بولے جاتے ہوں, آج کل جیسے بولے جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے, ہے نا, اور مسلمان بڑے خوش ہیں, وہ ہمارا دین تو وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکا ہے نا, لیکن یہ وہ والا دین نہیں ہے, سنت والا دین نہیں ہے, یہ ماڈرن دین ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ انہوں نے پہلے یورپ میں عیسائیت کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے جو کہ اب یہ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو اسی انہی چیزوں کا پلے ریپلے کر رہے ہیں خالی اسلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ایک تو انہوں نے اپنی عیسائیت کو جو ہے وہ ماڈرنائز کرنے کی کوشش کری, اور یہ ماڈرنیشن جو ہے یہ پھر آپ کو برٹن میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یا اسپین میں نظر آتی ہے ماڈرنائزڈ کرسچینٹی. ٹھیک ہے, یا یہ کہ انہوں نے سرے سے کرسچینٹی کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کری, جڑ سے بالکل ہی ختم, سارا بلیف سسٹم ختم. یہ کدھر نظر آتا ہے یورپ کے اندر؟ جی چلیں آپ میں سے کوئی بتا دے تو یہ کدھر ہے؟ بالکل بلیف سسٹم کو ختم سرے سے, پتا ہونا چاہیے نا سب مسلمانوں کو, تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں. ہاں اسکینڈینیوین بھی چلیں ٹھیک ہے, آپ نے غلط تو نہیں کہہ سکتے اس کو. نہیں جرمنی, جرمنی کا تو پوپ ہی جرمنی والا ہوتا ہے بھائی.
عجیب انسان ہے آپ لوگ, کیا بولیں آپ کو بھائی, جب اتنا بھی غافل نہیں رہنا چاہیے دنیا سے. ہاں ٹھیک ہے زیادہ نہیں, اخبارات بہت زیادہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ تو پتا ہونا چاہیے. عجیب و غریب قسم کے جوابات آ رہے ہیں مردوں کے, خواتین کو تو ایک بھی جواب نہیں آیا. مردوں میں کوئی کہہ رہا ہے اسکینڈینیوین کنٹری, تو چلے وہ تو پھر بھی اتنا غلط نہیں تھا. جرمنی, یو ایس اے, یو ایس اے جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ 50% سے زیادہ یو ایس اے جو ہے نا وہ بلیور ہے, ٹھیک ہے نا, بائبل بیلٹ, ٹھیک ہے جی. فرانس, فرانس کو بھول گئے کیا ہو رہا ہے وہاں پر بھائی؟ فرانس اس کا لیڈر ہے, اس کا چیمپئن ہے یورپ کے اندر, بالکل نو ریلیجن, چاہے وہ عیسائیت کیوں نہ ہو. وہاں پہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں نا, یہ اس سے بھی بڑھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور خدا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں فرانس کے اندر. اور یہ لیڈر ہے پورا ان سب چیزوں کے اندر نا, یہ جس کو نان ریلیجن والا جو سسٹم ہے. بہرحال تو یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں انفارچونیٹلی, بہت ہی زیادہ بدقسمتی کے ساتھ. اس وقت امریکہ کے اندر ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے اور وہ پوری دنیا میں ظاہر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہوں نے پھیلائی ہے, کہ جس کو یہ کہتے ہیں ایکس مسلمز, یعنی وہ لوگ جو کہ پہلے مسلمان تھے پیدائشی طور پر یا کنورٹ ہوئے تھے, اب وہ دین اسلام سے باہر نکل آئے ہیں. وہ انہوں نے اپنے اوپر سے نعوذ باللہ دین اسلام کا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا یا جو اس سے وہ آزاد ہو گئے. تو یہ ان لوگوں نے باقاعدہ یہ نعرہ لگایا, جس کو کہ انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ اور اپنے بل بورڈز کے اوپر, باقاعدہ بل بورڈز لگائے سڑکوں کے اوپر, کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اوسم وداؤٹ اللہ. اوسم, اوسم کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم فیلنگ اوسم, میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں یہ لوگ امریکن ان انگلش کے اندر اوسم. وداؤٹ اللہ, اللہ کے بغیر میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اپنی زندگی میں. تو یہ ہے ماڈرن کفر, ٹھیک ہے. اور یہ کفر جو ہے نا, یہ حقیقت ایکچولی یہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی یہ پیسے کھلا کر کے یہ کروائی جا رہی ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. تو جھوٹ بلوایا جا رہا ہوتا ہے یہ اصل میں یہ لوگ بھی اس کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتے جتنا یہ لوگ شور مچاتے ہیں اس کے اوپر. جیسے یہ پاکستان میں نہیں, یہ ویمنز مارچ جو ہو رہا ہے, آزادی مارچ وغیرہ, تو یہ کیا ہے, یہ چند لوگ ہیں کہ جن کو کہ پیسے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر نا ان کو ان سے شور مچوایا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایکس مسلم ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ شور مچانے کے لیے باقاعدہ فنڈڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈس بلیورز ہوتے ہیں اور یہ پھر اپنے ڈس بلیف کو جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کا پرچار کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر. تو حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں, ایسے ایسے جملے کہتے ہیں جیسے فرانس میں یا جیسے یہ ایکس مسلمز والے کہہ رہے ہیں. یورپ سے درآمد کیا گیا کفر, خواہ اس کے رنگ مختلف ہوں, کیونکہ یہ ساری چیزیں یورپ کے اندر بیسیکلی شروع ہوئی ہیں, کوئی سرمایہ پرست ہو, کیپٹلزم جس کو کہتے ہیں, کوئی کمیونزم کا قائل ہو, یہ بات سب میں قدر مشترک ہے کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں. کمیونزم اس کے لیے روس مشہور ہے, رشیا جو کہ ایشیا کا حصہ ہے, لیکن اس کمیونزم کی جو آئیڈیالوجی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے, یہ روس کی اپنی اوریجنل آئیڈیالوجی نہیں ہے رشینز کی, ایشینز کی, بلکہ یہ بھی یورپ سے آئی ہے, سینٹرل یورپ سے, ایسٹرن یورپ سے. یہ والی جو کارل مارکس اور یہ جو ایتھیزم امپورٹ کیا گیا ہے باقاعدہ رشیا کے اندر اور پھر اس کو کمیونزم کا لباس پہنا کر کے وہاں پر انہوں نے کمیونز انقلاب کیا اور پھر وہ ناکام ہوا. تو انہوں نے کیا کہا, ان میں قدر مشترک ہے کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا پھر بڑی یعنی شجاعت کے ساتھ لوگوں نے مقابلہ کیا کہ نہیں, خدا کیسے کوئی چیز نہیں, خدا تو ہے سب کچھ. سائنس اس بات کے اوپر دلیل پیش کر رہی ہے کہ خدا ہے, خدا کے بغیر ہی ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. تو جب ان کی جو یہ باتیں تھیں نا, ڈارونزم ٹائپ کی جو باتیں تھیں, جب یہ سائنٹیفکلی ان کی نگیشن ہوئی, ان کی نفی ہوئی, تو پھر انہوں نے کیا, پھر انہوں نے ایک بیک سٹیپ لیا,
یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, اور پیچھے ہٹ کر کے انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ ہم خدا کا انکار نہیں کرتے, ہم خدا کا انکار نہیں کرتے سوائے وہ جو خر دماغ فرانس والے ہیں نا, ان کے علاوہ باقی سب جو ہیں نا وہ انہوں نے بیک سٹیپ لے لیا ہے, وہ بالکل ہی جاہل قسم کے لوگ ہیں فرانس والے, جن کے کہ پیچھے ماذا اللہ بھاگتے ہیں, وہ ان سے زیادہ بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہرحال باقی لوگوں نے ایک اپنے آپ کو پیچھے کیا اور کہا کہ نہیں 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 ہم خدا کا انکار نہیں کرتے, بلکہ ہم انکار جو ہیں وہ آرگنائزڈ ریلیجن کا انکار کرتے ہیں. یہ جو باقاعدہ ایک دین بنائے ہوئے نا, یہ جو پورا نظام بنایا ہوا ہے, اسلام کا نظام اور یہودیت کا نظام اور عیسائیت کا نظام اور دوسرے بدھ مت کا نظام, ہم ان نظاموں کا انکار کرتے ہیں. تو ان نظاموں کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان نظاموں کے جو ان کے جو آئمہ ہیں یا جو پروفٹس ہیں جو نبی ہیں, بیسیکلی نظام کا انکار کرنے کا مطلب کیا کہ نبی کا انکار کرتے ہیں, یا جو بھی اس نظام کا لیڈر ہے ہم اس لیڈر کا انکار کرتے ہیں, ہم خدا کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ جی مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا, تو وہ تو بڑا رحیم اور کریم پروردگار ہے, اس نے کوئی تھوڑی کسی سے باز پرس کرنی ہے نا, تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا خدا ہے کہ جس نے باز پرس کرنی ہے قیامت کے دن. اسی بدترین کفر اور ناشکری کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و اطمینان, سکون و راحت مفقود ہو چکا ہے, راحت کے نئے نئے سامان بہت مگر راحت مفقود, علاج معالجے کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات مگر امراض کی اتنی کثرت جو پہلے کسی زمانے میں نہیں سنی گئی تھی. ٹھیک ہے, جس سے کہ اس وقت ہم خاص طور پہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے گزر بھی رہے ہیں. پہرے, چوکیاں, پولیس, خفیہ پولیس قدم قدم پر, مگر جرائم کی رفتار ہر روز بڑھ رہی ہے. یہ نئے آلات اور راحت و آرام کے نت نئے طریقے جب غور کریں تو یہی خلق خدا کے لیے وبال جان بنے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان طریقوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اور زیادہ بیماریاں اور زیادہ ٹینشن اور زیادہ ریسٹرکشنز, پابندیاں, ان تمام آلات کے ذریعے سے یہی چیزیں بڑھ رہی ہیں, کوئی سکون اور راحت تو نہیں بڑھ رہا لوگوں کا, دلی سکون اور راحت. ہاں, جسمانی سکون اور راحت کسی حد تک بڑھ بھی رہا ہے اور بڑھ بھی گیا ہے, لیکن روحانی اور یعنی صحت والا سکون تو بالکل ہی مفقود ہے نا. یہ نئے آلات اور راحت و آرام کے نت نئے طریقہ. اچھا, کفر کی سزا تو آخرت میں سبھی کفار کے لیے دائمی جہنم ہے, مگر اس اندھی ناشکری کی سزا کچھ دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے. دنیا کی سزا تو تھوڑی ہے, آخرت میں تو اس سے بہت بڑی سزا ملنی ہے کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرفات کر کے آسمان پر چڑھنے کے حوصلے پیدا ہوئے اسی کا انکار ہے. درمیان خانہ گم کردیم حاضر صاحب خانہ را. اچھا, آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جو ایتھیزم یا ایکس مسلمز, یہ جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا, یہ یورپ میں, آسٹریلیا میں, مڈل ایسٹ میں, انڈیا میں, پاکستان میں, ہر جگہ ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جو میجورٹی کے کنٹریز ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک سوشل ٹیبو ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا اعلان نہیں کر سکتے. جب آپ دین کے خلاف ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کھلم کھلا اعلان نہیں کرتے کیونکہ آپ کے اوپر سوشل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. خاندان بھی ہوتے ہیں, قریبی خاندان, دوست احباب بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کے خلاف ہوتے ہیں, معاشرہ ہوتا ہے خلاف. جبکہ جو غیر مسلم کنٹریز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسی سوشل ٹیبوز نہیں ہوتے, تو وہاں پر اعلان کرنا, اپنے ارتداد کا اعلان کرنا نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہاں پر اعلانیہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں. ٹھیک ہے, آگے فرماتے ہیں, لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, کہ یہ ان لوگوں پر رد ہے, یعنی فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا کہ کوئی اولاد بناتا اپنی, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں پر رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے اور ان کے اس خیال باطل اور محال کو بطور فرض محال کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کوئی اولاد ہوتی تو وہ بغیر اس کے ارادے اور مشیت کے ہونا محال ہے. کہ زبردستی اولاد اس پر مسلط تو نہیں کی جا سکتی, تو اس نے اپنے ارادے سے ہی اپنی اولاد بنانی تھی. اگر بناتا پھر اگر بالفرض اس کا ارادہ ہوتا تو اس کی ذات کے سوا سب اس کی مخلوقات ہی ہیں, انہی میں سے کسی کو اولاد بناتے. اور اولاد کا اپنے والد کی ہم جنس ہونا لازم ہے, اور مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں ہو سکتی, اس لیے مخلوق کو اولاد بنانے کا ارادہ کرنا محال ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم خلاصہ تفسیر میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں, کسی کو اگر سننی ہو تو وہاں پہ سن لیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. یکبر اللیل علی النہار, اس کے تحت لکھتے ہیں کہ تکویر کے معنی ایک چیز کو دوسری پر ڈال کر اس کو چھپا دینے کے ہیں. قرآن کریم نے دن رات کے انقلاب کو یہاں عام نظروں کے اعتبار سے بلفظ تکویر تعبیر کیا ہے کہ رات آتی ہے تو گویا دن کی روشنی پر ایک پردہ ڈال دیا گیا, اور دن آتا ہے تو رات کی اندھیری پر پردے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے. پھر آگے ایک پوائنٹ لکھتے ہیں کہ چاند اور سورج دونوں متحرک ہیں, یعنی دونوں حرکت میں ہیں. کل یجری لاجل مسمى, اس سے معلوم ہوا کہ شمس و قمر دونوں حرکت کرتے ہیں. فلکیات اور طبقات الارض کی مادی تحقیقات قرآن پاک یا کسی آسمانی کتاب کا موضوع بحث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی بے شک قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آفاقی دلائل ہیں ان کے اندر آسمان, زمین اور پہاڑ اور درخت اور بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے, لیکن وہ بھی ایک مقصد سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہ دلائل ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن جو ہے نا وہ کتاب ہدایت ہے, جو بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دیں انسان کو. ٹھیک ہے, لیکن قرآن اٹسیلف جو ہے نا وہ بک آف سائنس نہیں ہے کہ اس کے اندر سائنسی تحقیقات اور ڈیٹیلز موجود ہوں. ہاں اشارے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر کہ 20ویں صدی کے اندر 21ویں صدی میں کافی لوگوں نے ریسرچ کر کے ان اشاروں سے مزید تفصیلات پر بیان کری, لیکن خود قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو صرف بطور بک آف سائنس کے پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی, بلکہ بک آف گائیڈنس کے طور پہ جو اس کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے. مگر اس معاملے میں جتنی بات کہیں ضمناً آ جاتی ہے اس پر یقین رکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے, فلاسفے کی فلاسفہ کی قدیم و جدید تحقیقات تو موم کی ناک ہیں, روز بدلتی رہتی ہے. جیسے موم سے اگر کسی مجسمے کی ناک بنائی جائے تو اب موم کو تو آپ آسانی سے پکڑ کر کے ادھر ادھر کر سکتے ہیں نا, تو فلاسفے کی قدیم و جدید تحقیقات. ٹھیک ہے, فلاسفہ کیا, فلاسفرز جن کو انگریزی میں کہتے ہیں, جو اینشنٹ گریک تھے. ٹھیک ہے, جو آج جو ہے وہ روم کہلاتا ہے یا اٹلی کے اندر جو روم کا ایریا ہے اور اس کے برابر میں گریس ہے, تو یہ جو ایک سیولائزیشن تھی گریک سیولائزیشن, تو اس میں نا بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ان کے پیدا ہوئے جن کے کہ لکھی ہوئی باتیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ پلوٹو, سوکریٹس اور اس طرح کے جو بہت سارے اور نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیولائزیشن بہت زیادہ ایڈوانس سیولائزیشن تھی. ایجپشن سیولائزیشن بھی ایٹ دی سیم ٹائم اسی طرح سے ایڈوانس تھی. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں میں جو اس طرح کے تحقیقی مزاج والے لوگ ہوتے تھے نا, جو سوچتے تھے چیزوں کو, ان کے اوپر یعنی بہت زیادہ تحقیق اور فکر کیا کرتے تھے, آبزرو کیا کرتے تھے, تو ان کو سائنٹسٹ نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو فلاسفرز کہتے تھے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا ایسی لیبوریٹریز نہیں تھیں اور ایسے انسٹرومینٹس نہیں تھے جیسے کہ آج موجود ہیں. وہ لوگ صرف غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے اپنے طور پر اور پھر اس کو لکھ دیا کرتے تھے. تو یہ چیز فلسفی کہلاتی ہے. یہ جو ہم آج بھی پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا, پی ایچ ڈی, تو یہ کیا ہے, یہ ڈاکٹریٹ ان فلسفی ہے. اس کو الٹا کر کے لکھتے ہیں یا پھر اس کی کوئی لیٹن ٹرم ہوگی پی ایچ ڈی, لیکن انگریزی میں اس کو پڑھتے ہیں تو ڈاکٹریٹ ان فلسفی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے. ان کے آپ دیکھیں گے جو امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا, تو ان میں آج بھی لیٹن لینگویج کو جو ہے یہ اچھا خاصا امپورٹنس دیتے ہیں. ان کے لوگوز, یونیورسٹیز کے لوگوز جو ہیں یہ لیٹن کے اندر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی اصل بنیاد وہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس دور کے اندر نا یہ جو لوگ ہیں یہ اب فلاسفرز نہیں کہلاتے, جو لیبورٹریز کے اندر اور انسٹرومنٹس کے ذریعے سے تحقیق کرتے ہیں, تو ان کو اب کیا کہتے ہیں, اب ان کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. حضرت نے دونوں کو فلاسفرز کہہ دیا ہے تک کہ قدیم بھی اور جدید بھی, یہ سارے فلاسفرز ہیں, ان کی تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں بھائی. اور حقیقت بھی یہی ہے, ہماری بھی آبزرویشن میں یہ ہوتا ہے کہ سائنٹیفک طور پر کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں, کچھ نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا, تو کچھ دن کے بعد تبدیل بھی ہو جاتے ہیں, خصوصاً میڈیکل سائنس کے اندر تو بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی. تو پرانی حقائق جو ہے نا یہ غیر متبدل ہیں, یہ تبدیل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خالق کائنات کی کتاب ہے. آیت مذکورہ نے جتنی بات بتلائی کہ چاند اور سورج دونوں حرکت کر رہے ہیں اس پر یقین رکھنا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں یہاں پہ یجری کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے, جاری رہنا نہیں ہے بلکہ کچھ اور اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں. بھائی ایک ہی مطلب ہے اس محکم لفظ کا, جاری رہنا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا اب اس کے اوپر تو یقین کرنا پڑے گا, چاہے آپ کی سائنس کے خلاف ہو, چاہے کوئی فلاسفر صاحب جو ہے وہ کچھ اور بات پریزنٹ کریں, لیکن نہیں, ہم نے تو قرآن کی بات ماننی ہے اس اعتماد کے ساتھ کہ آج اگر سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تو کل کو انشاءاللہ ضرور کرے گی, ٹھیک ہے نا. ویسے تو اب تو کر ہی رہی ہے, اگر پہلے نہیں بھی کرتی تھی تو اب تو کرتی ہے. بہرحال قرآن جو ہے یہ ایبسولیوٹ ہے. آیت مذکورہ نے جتنی بات بتلائی کہ چاند اور سورج دونوں حرکت کر رہے ہیں اس پر یقین رکھنا فرض ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ ہمارے سامنے آفتاب کا طلوع و غروب زمین کی حرکت سے ہے یا خود ان سیاروں کی حرکت سے, قرآن پاک نہ اس کا اثبات کرتا ہے نہ نفی کرتا ہے. تجربے سے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو آبزرویشنز, تجربے سے یہاں مراد جو کہ جو مشاہدے ہیں, آبزرویشنز ہیں ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے, یا جو اسپیس کرافٹس جو زمین کے ایٹموسفیئر سے باہر نکل کر کے انہوں نے چیزوں کو آبزرو کیا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں تو قرآن ان کا انکار نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو اب ان کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, کے چوپاؤں کی تخلیق کو اس آیت میں انزال یعنی آسمان سے اتارنے کے ساتھ تعبیر فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کی تخلیق میں بڑا دخل اس پانی کا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا ایک عجیب لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے نازل کیے. نازل کا لفظ اوپر سے اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, جیسے کہ آپ سعودی عرب کے اندر یا عرب کنٹری میں اگر آپ کسی ایلیویٹر کے اندر داخل ہوں تو اگر پہلے سے کوئی بندہ ہو نا جس جو کہ آپ کے لیے وہ بٹن دبانا چاہتا ہو کہ یہ کس فلور پہ جانا ہے, تو وہ پوچھتا ہے کہ نازل, یا تمہیں نیچے جانا ہے یا اوپر جانا ہے, فوق یا نازل, ہے نا. تو نازل کا مطلب کیا ہے, اوپر سے نیچے آنا. تو کیا مطلب, یہ چوپائے جو ہیں یہ اوپر سے نیچے آئے ہیں, جنت میں تھے یہ چوپائے پھر وہاں سے یہ دنیا میں اتارے گئے, نہیں ایسا تو نہیں ہے. جنت میں تو جنت سے جو نیچے اتارا گیا ہے وہ تو صرف انسان ہے, آدم علیہ السلام اور اما حوا, ٹھیک ہے نا. باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی لوکلی پروڈیوس فرمائی, یہ لوکل پروڈیوس ہے ارتھ کی, ٹھیک ہے. جانور بھی اور کیڑے مکوڑے بھی اور نباتات بھی اور جمادات بھی اور سب کچھ, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انزلہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں پھر, تو اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اس کی احتمال کے درجے میں اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اوپر سے پانی نازل ہوتا ہے نا, اور پانی جو ہے اس سے پھر حیات زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور وہ اسی کو پھر جو ہے وہ یہ چوپائے وغیرہ کھاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی گویا آسمان سے نازل ہوئے ہیں. قرآن کریم نے انسانی لباس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے نا, کہ ہم نے تمہارے انزلنا علیکم لباسن, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لباس ہے یہ کوئی جنت سے کوئی تھوڑی آیا ہے یا آسمانوں سے کوئی تھوڑی آیا ہے, یہ لباس تو یہی کی پروڈیوس سے بنایا جاتا ہے نا, چاہے چمڑے سے بنایا جائے, چاہے جو ہے وہ فر سے بنایا جائے, چاہے کسی بھی چیز سے بنایا جائے, وہ زمین کی چیز ہے. تو انزلنا کا جو لفظ استعمال کیا وہ یعنی ڈپینڈنگ آن دا یوزیج اس کی تفسیر کی جائے گی, ٹھیک ہے. قرآن کے لیے جب انزلنا کا لفظ استعمال ہوگا تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو وہ تو اوپر سے ہی نازل ہوا, ٹھیک ہے. لیکن مویشی اوپر سے نازل نہیں ہوئے اور لباس اوپر سے نازل نہیں ہوا. اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ بعض معدنی چیزوں مثلا لوہے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے, فانزلنا الحدیدا, ٹھیک ہے. سورہ حدید جو کہ مردوں کی کلاس کے اندر چل بھی رہی ہے آج کل, تو اس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ انزلنا الحدیدا, کہ ہم نے اس آئرن کو سٹیل کو نازل کیا اوپر سے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی نا اب ماشاءاللہ کچھ مسلمان ظاہر ہے بہت تحقیق جو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے اندر, تو اب انہوں نے جب انزلنا الحدیدہ پڑھا تو پھر وہ پہنچ گئے اپنے ادھر ایسٹرو وہ ایسٹرانومی کے اندر, اور وہاں پر نا وہ یعنی کھینچ تان کر کے آگے پیچھے ادھر ادھر کل کلا کرے کسی طریقے سے پروف کیا جا رہا ہے کہ جو آئرن ہے نا وہ تو یعنی سٹارز سے آیا ہے. جو سٹارز جو ہے نا وہ بلاسٹ ہوتے ہیں, جو ان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ان کے اندر سے جو آئرن نکلتا ہے نا, تو وہ آئرن جو ہے وہ کروڑوں اربوں سالوں کا سفر طے کر کے وہ بالآخر ارتھ کے اندر آ گیا ہے نا. ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ ایسی زبردست میگنیٹک فیلڈ تھی کہ اس نے اس پورے آئرن کو جو ہے وہ اپنی طرف سک کر لیا, اور وہ آئرن جو ہے نا وہ اس وجہ سے قرآن میں ہے کہ انزل الحدیدہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال بھائی ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی اتنی تحقیق بھی نہیں کری ہے, ہو سکتا ہے بات ایسی ہو, لیکن اب اتنا بھی ضرورت نہیں ہے اتنا ثابت کرنے کی کہ ہاں جی اوپر سے ہی نازل ہوا ہے. اسی وجہ سے نا قرآن ایک حد تک سائنس کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب کھینچ تان کے کسی نہ کسی طریقے سے نا سائنس کو گھسیڑنا اب یہ بھی اتنا مناسب نہیں لگتا نا. ٹھیک ہے, اصل مقصد ہی پھر وہ فوت ہو جائے گا کہ بھی مقصد تو کیا تھا کہ دنیا کی زندگی سے منہ موڑو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور نیکی کی زندگی گزارو. تو تم جو ساری زندگی جب سائنس لیب کے اندر لگے رہو گے تو تمہاری بیوی کے حقوق کون پورا کرے گا, تمہارے بچوں کے حقوق کون پورا کرے گا, تم نے تو ساری زندگی سائنس لیب کے اندر گزار دی. بڑا اچھا کمال کیا ہے ان لوگوں نے, یہ ہے نا اتنی سائنس کی ترقی کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان کہ ہاں جی انہوں نے اتنی ترقی تو کری ہے, کتنی دنیا اچھی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, ہے نا. وہ ان کا اپنا گھر برباد ہو گیا, ان کی اپنی زندگی برباد ہو گئی, ان کی اپنی آخرت برباد ہو گئی, اس کی تو پرواہ نہیں ہے کسی کو. ہاں انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ فوڈ پروسیسر اتنا اچھا بنا لیا ہے کہ میں گھر کے اندر روزانہ جوس نکالتی ہوں بڑے اچھے قسم کے, اور بڑے اچھے قسم کے میں جو ہوں وہ ایئر فرائر کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو تلتی ہوں, اور فلانے فرائر کے ذریعے سے اس کو تلتی ہوں, ہے نا. تو بڑے خوش ہیں کہ سائنس کی اتنی ترقی ہو گئی, میں ایسے ایسے اچھے اچھے فرائنگ کرتی ہوں یا کرتا ہوں, ایسے ایسے کام کرتا ہوں. اس کے پیچھے کتنی انسانیت جو ہے وہ سسک سسک کر کے مر گئی, کتنے گھر اجڑ گئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی بیویاں جو ہیں وہ بیوائیں ہو گئیں, کتنی نسلیں برباد ہو گئیں, یہ کون جانتا ہے, کس کو فکر ہے ان سب باتوں کی. ہمیں تو اس بات کی فکر ہے کہ میرے گھر کے اندر بڑی زبردست قسم کی ایجادات آ گئی ہیں, مجھے تو اس کی پرواہ ہے, مجھے اور کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہماری تھنکنگ پیٹرن ہے, یہ مسلمان کا تھنکنگ پیٹرن ہے اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا, باقی جائیں بھاڑ میں, جہنم میں جائیں سارے کے سارے. میں تو جا فی ظلمات ثلاث. ٹھیک ہے, تو اس میں قدرت خداوندی کے ان رموز و اسرار کی کچھ نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی تخلیق میں کار فرما ہیں. اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بچوں کو شکم میں بیک وقت مکمل پیدا کر دیتے. ٹھیک ہے, یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو ایک دم سے پیدا کر دیتے, کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے یہ کام کرنا. مگر بتقاضائے حکمت و مصلحت ایسا نہیں, بلکہ خلقا من بعد خلق تدریج اختیار کی. جیسے ترجمے میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہوں گی وہ تدریجن ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ عالم خلق ہے, یہ عالم امر نہیں ہے. عالم امر کے اندر کن فیکن, کہہ دیا ہو گیا بس, نو تدریج. اور عالم خلق کے اندر تدریج, اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا لیکن اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں ہوں گی اور وقت لگے گا ان کے اندر, ہے نا. ستت ایام ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے جو چھ دن تھے ان چھ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا. ٹھیک ہے نا, ایک لمحے میں بن سکتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ایک لمحے میں بن گئیں, تو یہ تو چھوٹی سی پدی نہ پدی کا شوربہ قسم کی جو زمین ہے اس کے لیے کیا چھ دن کی ضرورت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ بھی اسی طریقے سے خلقن من بعد خلقن. تو تدریج اختیار کی کہ عورت جس کے پیٹ میں عالم اصغر بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ عالم اصغر, کیونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک چھوٹا عالم ہے اس کے اندر, ہے نا. جیسے کہ ایون ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جی جیسے یہ جو ہمارے اندر خون کی شریانیں ہیں, آرٹریز اینڈ وینز, یہ گویا کہ پانی کے دریا ہیں, کتنا زیادہ پتہ نہیں کتنے لیٹرز پانی انسان کے, کتنے لیٹرز خون ہوتے ہیں انسان کے بدن میں ایک وقت میں. اسی طرح سے جو ہڈیاں ہیں وہ گویا کہ پہاڑ کی مانند ہیں, پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں نا, روکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ ٹریمرز پیدا نہیں ہوتے پہاڑوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ہلتی جلتی نہیں رہتی, حالانکہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ زمین چل رہی ہے, اور اس کے اندر کتنا ویٹ شفٹ ہوتا ہے رہتا ہے ہر وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ میں نے اپنے حضرت سے سنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت بڑے ماشاءاللہ وہ بھی انجینئر ہیں, تو اتنا شفٹ ہوتا ہے, اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی, لیکن کوئی اس میں ہر وقت, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت ہی زلزلہ آتا رہتا, ہر وقت ہی لوگ ادھر سے ادھر گرتے رہتے, لیکن بالکل کچھ زلزلہ وغیرہ نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے اس طریقے سے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بدن کو اللہ تعالیٰ نے جو فارم اینڈ شیپ, جو کہ پلپلا قسم کا شیپ نہیں بنایا, تو وہ کیسے, ان ہڈیوں کے ذریعے سے, تو ہڈیاں پہاڑ کی مانند ہیں. تو اس طریقے سے بڑوں نے کہا کہ ہمارا جو وجود ہے یہ عالم اصغر ہے, چھوٹا سا, چھوٹی سی ایک دنیا ہے پوری, وہ آہستہ آہستہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے, ٹھیک ہے نا. ماں کو بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عادی بناتے ہیں, ایک دم سے عادی نہیں بناتے. دوسرے, اس بے نظیر حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کی برابر رگیں, ٹھیک ہے, بال سے بھی بلکہ پتلی جو 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 ہوتی ہیں نروز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو خون اور روح پہنچانے کے لیے لگائی گئی ہیں. یہ عام صنعت کاروں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنیوں کے مدد سے نہیں, بلکہ 3 اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کی گئی ہے جہاں کسی کی نظر تو کیا, فکر کی بھی رسائی نہیں ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, ٹھیک ہے, انسٹرومنٹ کے ذریعے سے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ایک امیج تو پھر بھی بنا لیا جاتا ہے آج کے دور کے اندر, لیکن اس سے پہلے تو بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو 3 والز کے اندر جو بچے کی تخلیق ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی صنعت کی شاہکاریاں ہیں یہ. یہاں پر ایک اور ضمنی بات جو کہنی تھی کلاس میں, وہ یہ کہ جیسے کلاس کے شروع میں آپ لوگوں کو علل اعلان کہہ دیا ہے کہ یہ بچوں کی کلاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک تو وہ بھی ریزن تھا کہ جی ماں باپ کو جب ڈانٹ پڑے گی تو پھر بچوں کے سامنے پڑے تو اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم تو ماں باپ کو یعنی ایک ساتھ بھی نہیں ڈانٹنا چاہتے بچوں کے سامنے, تو پھر وہ والی سچویشن تو اور بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر کے ماں باپ میں سے ایک دوسرے کو ڈانٹ رہا ہے بچوں کے سامنے, دوسرا پہلے کو ڈانٹ رہا ہے بچوں کے سامنے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی بری سچویشن ہوتی ہے, اور اس کا اگر کوئی خود مرتکب ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے اور اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. بچوں کے سامنے ہر بات نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات, بچوں کے سامنے ہر بات نہیں کرنی ہے, اس کا دوسرا پہلو کیا کہ یہ جو اس دور کی ایک یہ بھی ایک یہ کافروں کی نا, یہ جو آج کل کے مٹیریل اور بے حیا بے شرم جو کافر ہیں نا, تو انہوں نے ایک اور بھی بات چلائی, ٹھیک ہے, اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور اپنے میڈیا میں اور بھی زیادہ بڑھ کر کے. وہ کیا کہ جی ہر ایک کے سامنے ہر قسم کی بات ہونی چاہیے, ہر ایک کے سامنے ہر قسم کی بات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکسڈ. تو اب یہ کیا, اب چھوٹے سے چھوٹے بچہ بھی ہوگا نا تو کہیں گے نہیں جی اس کو بھی سب کچھ پتا ہونا چاہیے, بتائیں سب کچھ, ٹھیک ہے نا. اگر بتائیں گے نہیں تو پھر یہ جب باہر جا کر کے اس کو چیزیں پتا چلیں گی تو یہ کیسے ہینڈل کرے گا اگر آپ اس کو خود نہیں بتائیں گے یہ ساری چیزیں. تو اب جو مسلمان ہیں جن کا کے پیچھے کوئی انتظام نہیں ہوتا تربیت کا, ذہن سازی کا, تو وہ بہت بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر وہ شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہر قسم کی باتیں کرنا بچوں کے سامنے, ہے نا. تو یہ صحیح بات نہیں ہے کہ بچوں کو ہر چیز سے ایکسپوز کرو, اور اس کی ریزن کیا دیتے ہیں, حجت کیا دیتے ہیں کہ جب باہر جائیں گے اور ان کو ایکسپوجر ملے گا تو پھر وہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اس کے اوپر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں بھیجنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں نا, اصل میں پہلے سے ہی آپ کی بدنیتی یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو برے ماحول میں بھیجنا ہے. تو اب چونکہ آپ نے پہلے ہی نیت کری ہوئی ہے برے ماحول میں بھیجنے کی, اور آپ کی کوئی ایسی فکر ہی نہیں ہے کہ نہیں مجھے اپنے بچے کو برے ماحول سے بچانا ہے, آپ کے اندر کوئی ایسی فکر ہی نہیں, کوئی آپ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں, تو جب آپ ایسی آپ کی فکر ہی ایسی ہے تو پھر آپ اپنے گھر کے اندر ہی برا ماحول اور کھولیں اس کو, پھر تو ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ نے تو پہلی نیت کری ہوئی اپنے بچوں کو برے ماحول میں بھیجنے کی, تو گھر کے اندر ہی برا ماحول کیوں نہ بنا لیں, پہلے سے تیار ہو جائے گا برے ماحول کے لیے. اب تیار کیا مطلب, مطلب وٹ یو مین تیار ہو جائے گا, ہے نا, یعنی برائی کے لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کر لیں, برا 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 بننے کے لیے, برا سوچنے کے لیے, برا سب کچھ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس قسم کی منطقی آتی ہے نا کہ جی وہ پھر کیسے ہینڈل کرے گا, تو بھائی آپ اپنی سوچ کو بدلیں نا, آپ اپنے بچوں کو برے ماحول میں بھیجنے کے لیے نیت کیوں کر رہے ہیں, آپ بچوں کو برے ماحول سے بچائیں, آپ اس کے اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کی فکر کریں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کریں, بچے کے لیے اچھے ماحول کی سب سے پہلے تو ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہم آج دعا بھی کریں گے, ہمارے ایک بزرگ نے ساتھ اس کو یاد دلایا کہ کلاس کی کا اختتام پہ آپ دعا کر لیا کریں, ٹھیک ہے, تو دعا سے بات یہ بھی یاد آ گئی. تو سب سے پہلے تو بچے کے اچھے ماحول کے لیے دعا کریں, کیوں اس کو برے ماحول میں بھیجنے کے لیے آپ نے تیاری کری ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر ایک صاف ستھرا اور باحیا ماحول بنائیں, بے حیائی والی چیزوں سے اس کو ایکسپوجر نہ دیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتظام کریں, برے ماحول سے بچانے کی فکر کریں, انتظام کریں اس کا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی ایک, یعنی ایک تو یہ منطق ہے کہ جب وہ جائیں گے تو پھر وہ ہینڈل کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا. دوسری منطق کیا پیش کرتے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر کے منطق لے کر کے آتے ہیں, وہ یہ کہ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہ ساری باتیں کری ہیں نا, ہے نا, تو اب جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ساری باتیں کری ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے یہ ساری بات. یہ وہ دیندار مسلمان ہیں, وہ ایک کتابی کیا اس کا نعرہ ہے کہ میں تو ہوں کتابی, جو آج کل ایک نیا فتنہ بنا ہوا ہے بہت بڑا, تو کتابی جو مسلمان ہے وہ ہاں بھائی قرآن کے اندر تو یہ ہے تو پھر ہم کیوں نہ کریں جو قرآن میں ہے. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی قرآن کے اندر تو بہت کچھ ہے, تو کیا ہر بندہ قرآن کی ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے؟ تو بھائی قرآن کے اندر جو شرعی مسائل ہیں تو پھر تو آپ کو یہ بات ماننی چاہیے کہ بھائی فقہا شرعی مسائل نہیں مانیں گے, بلکہ ہر بندہ ہر ایرا غیرا وہ جو ہے وہ قرآن سے شرعی مسائل کا اخذ کرے گا اور پھر وہ اس کے حساب سے کام کرے گا, ہے نا. مثال کے طور پر قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں ہے, تو بھائی وہ جو دودھ والا آپ کے گھر کے قریب دودھ والا رہتا ہے تو اس سے کہیں نا کہ بھائی تم کیوں نماز مولویوں سے پوچھ کر کے پڑھتے ہو, تو تم قرآن پڑھو نا, اس کے اندر نماز کا طریقہ جو تمہارے سمجھ میں آئے تو اس کے حساب سے نماز پڑھ لیا کرو. نماز کا طریقہ تو کیا سمجھ میں آئے گا, زکات کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو, کہ زکات کیسے نکالنی ہے اپنے پیسے کی, تو بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیا اللہ کے قرآن کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں جو کہ ایک دودھ والا جو ہے وہ سمجھ سکے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو؟ بھائی اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گا نا کیونکہ اس کا لیول نہیں ہے, اس کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے اندر میچورٹی نہیں ہے اس لیول کی, اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ قرآن عظیم الشان سے جو ہے وہ شرعی مسائل اخذ نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں ایسا؟ کہیں گے کہ ایسا نہیں کہ نہیں کہیں گے؟ دودھ والوں کو کہیں گے نا کہ بھائی میرے پاس آیا کرو نماز سیکھنے کے لیے, ہے نا. جو نیک پرہیزگار مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے جو پڑوسی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ میرے پاس آ کر کے شرعی مسائل سیکھیں. کیوں سیکھیں بھائی آپ کے پاس آ کر کے؟ خود کیوں نہ سیکھیں وہ قرآن سے؟ بھائی ان کا لیول نہیں ہے, ان کی میچورٹی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ خود نہیں سیکھ سکتے, ان کو کسی میچور بندے کے پاس آنا چاہیے سیکھنے کے لیے. تو کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے نا کہ ہر انسان کا ایک لیول آف میچورٹی نہیں ہوتا, تو جس کا جو لیول آف میچورٹی ہوتا ہے اس کو اسی چیز سے ایکسپوز کیا جاتا ہے نا. آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ 10th گریڈ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھاتے جب وہ 7 سال کا ہوتا ہے؟ تو انسان نہیں ہوتا کیا وہ اس وقت؟ عقل نہیں ہوتی اس کے پاس کیا؟ دماغ نہیں ہوتا اس کے پاس کیا؟ ہاتھ پیر نہیں ہوتے اس کے پاس کیا؟ تو آپ اس کو 12th گریڈ کی اور 10th گریڈ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھا دیتے اٹھا کر کے؟ نہیں, اس کی میچورٹی نہیں ہے جی, وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا جی. تو بھائی جب قابل ہوگا تب چیز دی جاتی ہے نا کسی کو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جی جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے باپ ہر چیز سے جو ہے وہ ہر بندے کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیں, بیکاز دے کین ناٹ ہینڈل اٹ, وہ اس کو پوزیٹیولی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, نقصان ہو سکتا ہے ان کو ہو جائے, فائدہ نہیں ہوگا ان کو. بالکل اسی طریقے سے بچے کی ابھی لیول آف میچیورٹی ایسی نہیں بنی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ان ڈیٹیل سے ایکسپوز کرنا شروع کر دیں. نہیں ہے اس کی ابھی لیول آف میچورٹی, وہ نہیں ہینڈل کر سکتا ان ڈیٹیلز کو. ان ڈیٹیلز کے ہینڈل کرنے کے لیے اس کو ایک سرٹن ایج کی ضرورت پڑے گی, ایک سرٹن اس کو ایکسپوجر کی ضرورت پڑے گی. جب وہ مل جائے گا تب اس کو یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں گی, اس سے پہلے فائدہ نہیں پہنچائیں گی, اس سے پہلے نقصان پہنچائیں گی. تو اس وجہ سے یہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو کہ یہ کفر اور شیطان نے ہی پروموٹ کیا ہے, اور انفارچونیٹلی بہت سے مسلمانوں نے اس کو امبریس کر لیا ہے. اسکول کی کتابیں ایسی, پاکستانی اسکول ہو اور مسلم اسکول ہو, جیسا بھی ہو, ایسی ایسی اس کے اندر تصویریں ہوں گی, ایسی ایسی اس کے اندر باتیں ہوں گی کہ جی بچوں کو تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے. تو جو یہ بات پروموٹ کر رہے ہیں وہ تو پکے شیطان ہیں, اور جو ان باتوں کو قبول کر رہے ہیں ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے نا. آج کل ویکسین لگانے کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے نا, تو ویکسین لگانے سے پہلے کسی بوتیک کو تلاش کرنا چاہیے جہاں پہ عقل کے ناخن لگتے ہوں. تو ایسا بوتیک ہوگا, خواتین کو یقیناً انشاءاللہ پتا ہوگا اس بات کا, عقل کے ناخن والا بوتیک, اس کی بڑی شدید ضرورت ہے ہمیں اس وقت. تو یہاں پہ کچھ کوشچن شاید آئے ہوئے ہیں کہ بچوں کے سامنے موبائل پر پورے خاندان کی باتیں کرنا یہ کیسا ہے, بہت بری بات ہے, بالکل نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. انجینئر علی مرزا فتنہ, میں ہوں علمی کتابی, میں باباؤں کو نہیں مانتا. تم بھی تو ایک دن بابا بنو گے نا, کب تک جوان رہو گے, بوڑھے نہیں بنو گے ایک دن, اس دن تم کہو گے کہ ہاں میری مانو, میں بھی تو بابا بن گیا ہوں. بہرحال تو یہ سب باتیں ہو گئیں. الحمدللہ کم از کم شروع کی 6 آیات کی جو تفسیر آج ہم نے پڑھ کے مکمل کر لی. تو جیسے کہ ہمارے بزرگ نے یاد دلایا تھا, تو اس کلاس کا اختتام پھر مختصر دعا کے اوپر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دلوں سے متوجہ ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا لیں, دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, ہم نے آپ کی توفیق سے آپ کے قرآن کی تفسیر کو کچھ پڑھا. اے اللہ, اس کے اندر کچھ مسائل ڈسکس کیے, کچھ علوم کو کھولنے کی کوشش کری, سمجھنے کی کوشش کری. اے اللہ, یہ محض آپ کی توفیق سے ہم نے کیا. اے اللہ, ورنہ ہم تو اس کے حقدار نہیں تھے کہ آپ کے قرآن کو اٹھاتے, آپ کے قرآن کو پڑھتے, آپ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اے اللہ, یقیناً یہ آپ کی توفیق سے ہی ہے. اے اللہ, اس کے اوپر ہم آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ, آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اے اللہ, ہم آپ سے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, آپ نے اپنے قرآن کے اندر ہم سے وعدہ کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. اے اللہ, ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, نیکی کی توفیق کو اور بڑھا دیجئے. اے اللہ, اعمال کی توفیق کو بڑھا دیجئے. اے اللہ, عبادات کی توفیق کو بڑھا دیجئے. اے اللہ, اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق کو بڑھا دیجئے. اے اللہ, اپنے قرآن کے علوم کے اوپر اے اللہ عمل کرنے کی توفیق کو بڑھا دیجئے. اے اللہ, ہمیں اس قرآن کے حافظین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری اولادوں کے اس کے حفاظ میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اس قرآن کا عاشق بنا دیجئے. اے اللہ, اس کتاب ہدایت کو ہماری زندگیوں میں عزتوں کا باعث بنا دیجئے. اے اللہ, آخرت کی زندگی میں عذاب سے بچنے کا باعث بنا دیجئے. اے اللہ, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ, جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ, جن کے گھروں کے اندر بھی کوئی بھی پریشانیاں ہیں, چاہے جسمانی ہو, چاہے روحانی ہو, چاہے نفسیاتی ہو, اے اللہ, جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں, تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ, جو ہمارے تمام عزیز و اقارب میں جو بھی دوست رشتہ دار بیمار ہیں, اے اللہ, سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ, جو صحت مند ہیں ان کو آگے آنے والی ناگہانی بیماریوں سے بچا دیجئے. اے اللہ, ہم سب کے لیے عافیت کے, خیر کے, آسانی کے فیصلے فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.